الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله رب العزة نے اس قرآن پاک کو نازل فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو بھی میں نے نازل کیا اس کتاب کے اندر وہ سچ اور حق، سچ اور حق ہے. وہ اور اس سے پہلے اللہ نے ایک جملہ ذکر فرمایا، الف لام میم. فرمایا اگر تم اتنے، کیونکہ اہل عرب قرآن عربی میں نازل ہوا اور اہل عرب کو اس وقت ہر نبی کو اس کے زمانے میں جو فن جس پر لوگوں کو عبور حاصل ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے جس نبی کو بھیجتے ہیں اس کو اسی کے مطابق چیز دے کر کے بھیجا جاتا ہے. تو اہل عرب کو اس وقت کے شعراء کو اور عربی ادب پر کمال حاصل تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کے ابتدا میں ہی اللہ نے تین لفظ نازل فرمائے، الف لام میم. الف لام میم فرمایا کہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا لیکن ثواب سب کو ملتا ہے. اس کا مطلب کوئی انسان نہیں جانتا. بعض مفسرین نے اس کی تلاوت کی ہے کہ الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی معنی نہیں بتلایا کہ اس کا معنی یہ ہے. تو اللہ نے بتلا دیا کہ تم اتنے عاجز ہو کہ جب میں اپنا کلام لے کر کے آؤں تو تم میرے کلام کے سامنے عاجز ہو جاتے ہو. ہم اللہ کے اللہ کلام کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے انسان. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے نبی پر اتارا اور نازل کیا، اگر تم سچے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی سورت اس کی مثال کسی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ان من اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم ان کو پکارتے ہو جو تمہارے خدا بنے سنم، اگر وہ سچے ہیں تو تم ایک سورت اس کی مثال لے آؤ. لیکن آج تک کوئی انسان قرآن کریم کی ایک آیت کا بدلہ بھی نہیں لا سکا اور نہ لا سکتا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. آسمان سے نازل ہوا، جب نازل ہو رہا تھا تو جناب رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی تلاوت کرتے تو اس قرآن کے اندر یہ تاثیر تھی کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر جس نے یہ آواز سن لی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس دین سے پھر کر اس دین کے اندر چلا جائے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا ہے. لہذا ایک یمن سے ایک شخص آیا، بڑا تاجر تھا، مکہ المکرمہ کے اندر قریش مکہ کا مہمان بنا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم مہمان تو بنے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر ایک شخص ہے وہ عجیب و غریب کلام پڑھتا ہے کہ جو اس کو سن لے وہ اس سے جو ہے مانوس ہو جاتا ہے ہم سے. لہذا جب بھی تم اس کا کلام سنو تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لینا. صحیح بخاری جلد دوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اس نے کہا ایسے ہی کروں گا. تو جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تلاوت کرتے ہوئے تو کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتا. لیکن انسان ہی کیا ہے جس کو روکا جائے اور وہ رک جائے؟ جیسے ہندوستان کے لوگ جو ہمارے پاکستان اور ادھر افغانستان وغیرہ کے لوگ ہیں, یہ ہندوستان جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے, تو جب کسی مریض کو دوا دیتے ہیں تو اس کو ساتھ میں کہہ دیتے ہیں, دیکھو بھائی جب دوا کھانا تو ہماری دوا سے تمہیں جب فائدہ ہوگا, کہ جب اگر دوا کھاتے وقت تمہیں بندر کا یا بلی کا خیال آ گیا تو اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں. اب جب لازمی بات ہے کہ ایک انسان کو پابند کر دیا جائے کہ جب تم یہ کھاؤ تو تم کے بارے میں نہ سوچنا, تو لا محالہ ہوئے گا اس کے بارے میں, اور جب سوچے گا پھر دوبارہ آئے گا تو پوچھے گا کہ تمہیں فائدہ ہوا, وہ کہے گا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ بندر کے بارے میں سوچا تھا. کہا وہ خود بخود دل کے اندر آ گیا تھا, تو پھر میرا کاروبار چل پڑے گا. تو جب کہا کہ منع کیا کہ دیکھو بھائی سننا مت, تو کیسے آواز آتا؟ اس نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑا سا انگلی ہلکی کر کے دیکھوں یہ پڑھتے کیا ہے, کہ مجھے کفار مکہ نے منع کیا, قریش مکہ نے, تو تھوڑی سی انگلی نکالی, جب قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنی تو اچھی لگی, لا محالہ اللہ کا کلام تھا, اچھا لگا, تو دونوں انگلیاں نکال کر کے سننے لگا. سنتے سنتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے. جب گھر چلے گا یہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا. فرمایا کہ میں کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کیا تلاوت کر رہے تھے؟ کیا اللہ کا کلام؟ کہا کیا میں سیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھ لو, قریش مکہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں. کہا قریش مکہ کی پرواہ آپ کس کو ہے, جو سکھانا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیجئے, جو سکھانا ہے وہ آپ سکھا دیجئے. اللہ کا کلام سیکھ لیا انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب, اس کتاب کے اندر ذالک سے اللہ نے, یہاں ایک علمی نقطہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے ذالک سے کیا, یہ اشارہ ہے, یہ اشارہ بعید ہے. ذالک جب ایسے انسان کہتا ہے, ذالک الرجل وہ انسان, اور ھذا الرجل یہ انسان, یعنی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ, اور جب کسی دوسرے انسان جو غیر موجود ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالک سے اشارہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ذالک الکتاب, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ذالک سے اشارہ کر کے یہ بتایا کہ ھذا الکتاب اس لیے نازل نہیں کیا کہ آج اس میں شک نہیں ہے, بلکہ یہ جب قرآن لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا اس وقت بھی قرآن کے اندر کوئی شک نہیں تھا, یعنی پہلے بھی شک نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے اس کے اندر. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے لانے والا جبرائیل امین, جو فرشتوں کا سردار, جس پر اتارا جا رہا ہے وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار, اور جو کتاب اتاری جا رہی ہے خود وہ کتاب تمام کتابوں کے سردار, یہ اللہ نے امت صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی دیا تو سید الانبیاء دیا, اور کتاب دی تو تمام کتابوں کی سردار جو کتاب تھی اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی, جس کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں, لیکن صرف رمضان میں. افسوس تو یہ ہے کہ رمضان میں شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ جب مالٹا کی اسیری کاٹ کر کے آئے, فرمایا کہ میں نے اس اسیری اندر جب غور کیا کہ میں ہم مسلمان پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں, تو مجھے ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب تک ہم قرآن سے قریب تھے ہم دنیا پر غالب تھے, جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمیں اللہ تعالی نے دنیا کو ہم پر غالب کر دیا اور ہم مغلوب ہو گئے. آج مسلمان سوچتا ہے ارے پڑھوں گا آج, پڑھوں گا کل, پڑھوں گا آج, پڑھوں گا کل, پڑھوں گا, گزرتے ہوتے سال 11 مہینے گزر جاتے ہیں, اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان کے اندر بھی جن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا, وما توفیق الا باللہ, اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے, ورنہ تو 11 مہینے تو کیا رمضان میں بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. تو آج تو مجھے دو تین موضوع بیان کرنے تھے، کیونکہ آج ہے آخری جمعہ، اس رمضان کا آخری جمعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اگلا جمعہ بھی، اگلے سال رمضان بھی عطا فرمائے، کیونکہ نیکیاں جتنی زیادہ بڑھیں گی، نیکیاں جتنی زیادہ بڑھیں گی آخرت کے اندر اجر اتنا زیادہ ہی ملے گا. تو اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا، اللہ تعالی اگلا رمضان بھی عطا فرمائے. تو مجھے دو تین باتیں پیش کرنی ہیں اس رمضان کے بارے میں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ دو جگہوں پر مسلمان تمام چیزیں بھول جاتا ہے، نہ اس کو اللہ یاد رہتا ہے نہ نبی یاد رہتا ہے. ایک حد سے زیادہ اس کو جب خوشی مل جائے، یا دوسرا جب اس کو حد سے زیادہ غم پہنچ جائے، ان دونوں حالتوں میں انسان اعتدال کے اوپر نہیں رہتا بلکہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے. مثلا اب عید آ رہی ہے، تو اب یہ خوشی کا موقع ہے. اب مسلمان کیا ہے، جنہوں نے داڑیاں رکھی رمضان بھر نہیں کٹوائی، داڑیاں رکھی رمضان بھر نہیں کٹوائی کہ چلو ابھی چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کروا دیا. اب جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو نائی کے پاس رش لگ جاتا ہے، نمبر لے لے کر لائن لگا کر کے جو ہے پھر شیپ بنوائی جاتی ہے. ارے اللہ کے بندے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک شکل عطا فرما دی اور اپنے پیاروں کی شکل عطا فرمائی ہے، اگر یہ شکل پیاری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے؟ ہم اپنی اولاد کو اس طرح سجاتے سنوارتے جس نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں ہماری اولاد پیاری لگے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ یہ مجھے کس طرح پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے پیدا فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہی شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی. اب جب حد سے زیادہ خوشی کا موقع آیا تو اب مسلمان چاند رات ہوتے ہی بس کہتا ہے خارش شروع ہو گئی، اب کسی طرح داڑھی کٹوا لو، کیونکہ اب شیطان آزاد ہو گیا. اب وہ لہذا وہ یہ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے. لہذا پہلی فرصت کے اندر وہ جا کر کے پہلے داڑھی کٹوائے گا. ارے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت عطا فرمائی. لیکن عطا فرمانے کے بعد پھر جو اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چھین لیتے ہیں پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. عورتیں ہیں اس وہ رات جو آخری رات ہے، اب میرے خیال تین دن باقی ہیں، تین ہفتہ، اتوار اور پیر، منگل کو عید ہے، پوری رات بازار کے اندر گھومیں گے. جتنی رمضان کی عبادت کی تھی پورا مہینہ، آخری عشرہ جو ہے اعتکاف کے اندر گزارا، لیکن جیسے ہی اعتکاف سے نکلے سیدھا بازار کے اندر چلے گئے، اور بازار کے اندر جا کر پورے رمضان کا ثواب، پورے رمضان کا تقویٰ، پورے رمضان کا نور سب کچھ برابر کر دیا. یعنی مہینے بھر کی کمائی ایک رات کے اندر گوائی. دوستو، اگر ایک انسان ایک مہینہ کام کرتا ہے، کیوں آج ہمیں اس کی وقت نہیں ہے؟ آج ہمارے دل کے اندر اس کی وقت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کمایا. رمضان کے اندر اللہ نے جو ہمیں ٹوٹی پھوٹی عبادات کی توفیق عطا فرمائی، ان عبادات کے بدلے میں اللہ نے کیا نور ہمارے قلب کے اندر داخل کیا ہے. اگر انسان کو اس کا احساس ہو جاتا تو وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلتا. لیکن اس کا احساس نہیں ہے. ایک انسان ایک مہینہ ایک جگہ نوکری کرتا ہے، جب ایک مہینے کے بعد اس کو تنخواہ کے پیسے ملتے ہیں تو وہ انسان کتنا چھپا کر کے جاتا ہے، یا تو بنیان کی جیب کے اندر رکھتا ہے، یا شلوار کی جیب کے اندر رکھتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے ہر طرح سے کہ کسی طرح سے ڈاکوؤں سے بچا کر کے بحفاظت اس کو گھر پہنچا سکوں. کس لیے؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پیٹ کی روزی اسی سے، میرا پیٹ کا کھانا پینا اسی نوٹ سے. تو دوستو، ہماری جو روح کی غذا ہے، ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا یہ دال چاول آٹا روٹی بنائی، جو ہم بازار سے پیسوں سے خریدتے ہیں، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، کتاب اللہ کو بنایا، نماز کو بنایا، روزے کو بنایا، اعتکاف کو بنایا، اپنے ذکر کو بنایا. ایک مہینہ انسان یکم رمضان سے لے کر کے 29 و 30 رمضان تک انسان محنت کرتا ہے، اور شیطان ایک ہی رات کے اندر اس کو ایک دل کے اندر خیال ڈالا، چلو یار چپل تمہارے پاس پرانی ہے، چلو نئی چپل لے کر کے آ جاتے ہیں. بس وہ ایک چپل لینے کے لیے گیا، یعنی عشاء میں گیا، اب فجر کے اندر واپس آیا، سارا نور ختم ہو گیا. عورتیں جا رہی ہیں بازار کے اندر، غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں کہ آپ چوڑی پہنا دیجئے. کہاں گئی غیرت؟ یہ مسلمان عورت ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا بس دعا کریں کہ ہماری بیٹی کے لیے اور ہماری بہن کے لیے ایسا رشتہ مل جائے، ایسا رشتہ مل جائے کہ لڑکا تو بس فرشتہ ہو، لڑکا تو بس فرشتہ ہو. حالانکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اگر عورت مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، مومن مسلمان مرد اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. اگر وہ ذکر کرنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذاکر مرد پیدا کیا ہے. اگر وہ فاحشہ عورت ہے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیثوں کے لیے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور طیب اور پاک مردوں کے لیے اللہ تعالی نے پاک عورتیں پیدا کی ہیں. آج عورتیں بازاروں کے اندر دھڑلے سے گھوم رہی ہے، سر کھلا ہوا ہے، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. آج امت کو فضائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فضائل سب کو یاد ہیں، لیکن یہ بتانا کہ نہیں عن المنکر، گناہ سے روکنا، آج اس کی کمی ہے. لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی. اس محنت کو محنت سمجھا ہی نہیں جاتا، کہا جاتا ہے ارے چلو تھوڑا سا ٹائم پاس کر کے آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے گیا، اب اتنا رش ملا کہ صبح فجر کے اندر آ رہا ہے. یہاں تک کہ جو عید کی نماز واجب ہے، سال میں ایک دفعہ آئی، وہ عید کی نماز بھی اس سے قضا ہو گئی، کیونکہ جب رات کو 4 بجے تک چلا پھرا، گھوما پھرا، ادھر ادھر دیکھا، کتنی بدنظریاں کی اس نے، کتنی اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برسی، کتنا زنا آنکھوں سے اس نے زنا کیا. اب اس کے بعد جب لوٹا تو اس کے بعد پھر جو سویا تو پھر اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، عید کی نماز بھی گزر گئی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کتنی محنت کر کے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن ذرا سی دیر کے اندر اپنا جو کچھ کیا ہوا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. یہی حال عورتوں کا ہے. نیا کپڑا چاہیے عید کے اندر، عید کے اندر یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں، کسی حدیث میں یہ بیان نہیں ہوا کہ نیا کپڑا پہننا ضروری ہے، بلکہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو کپڑوں میں تمہارے پاس اچھا کپڑا ہو وہ عید کے دن پہن لو بس، ورنہ غریب آدمی کی تو عید ہی نہ ہوتی، وہ تو اس سنت سے محروم رہ جاتا. فرمایا جو تمہارے پاس کپڑوں میں اچھا کپڑا ہے اس کو صاف کر کے دھو لو، اس کو پہن لو، بس کافی ہے. لیکن اب کیا رواج بن گیا کہ نہیں، عید کا نیا جوڑا سلنا چاہیے، نیا جوڑا ہوگا تو عید ہوگی، ورنہ عید نہیں ہوگی. عید اس کا نام نہیں ہے, عید اس کا نام ہے. دادا نے فرمایا عید اس کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کریں. آج ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے. جہاں عید کا دن آتا ہے رمضان کے اندر تو شیطان بند, جیسے ہی شیطان کھلتا ہے تو 30 دن کا بدلہ ایک ہی رات کے اندر گزار دیتا ہے. نوجوان شیف بنا لیتے ہیں, اب اس کے بعد نماز کے لیے گئے تو نماز کے لیے جو جس نے پورا رمضان ٹوپی نہیں اتاری وہ صرف عید کی نماز کے لیے ٹوپی رکھتا ہے, اس کے بعد اتار کر کے جیب کے اندر. اب گاڑی کے اندر گانے بج رہے ہیں, ڈیک بج رہے ہیں, عورتیں میک اپ کر کے کہیں جو ہے سمندر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. نہ پردے کا خیال ہے, نہ محرم کا خیال ہے, نہ یہ خیال ہے کہ میں آنکھوں کا ضلع کر رہا ہوں, نہ یہ خیال ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے, بس اپنے موج مستی کے اندر ہے. نہ یہ خیال ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, ابھی کی دیکھ لے ظہر کی نماز اور اس کے بعد عید کے دن کی دیکھ لے ظہر کی نماز, کیا عادت ہوتی ہے کہ امام بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں, گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. کیوں لوگ نکل گئے, بس کہتے ہیں مولانا اب تو رمضان پورا ہو گیا بس کافی ہے, سال میں ایک دفعہ بھی اگر اتنا کر لیا ہمارے لیے, ہمارے اندر اتنی ہمت تھی جتنی ہم نے کر لی. اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ میرا اسی رمضان کے بعد عید کے تیسرے دن انتقال ہونے والا ہے, بتاؤ مسجد سے نکلے گا؟ اس کو عید کی خوشی کا احساس ہوگا؟ بس یہی درد اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے, ان کو ایک ایسا معجون ملا تھا, کشتہ ملا تھا جو انتہائی طاقتور تھا. ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے جو آپ یہ معجون کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اس سے قوت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر, ذرا اس سے مجھے سہارا مل جاتا ہے. تو اس نے کہا حضرت مجھے بھی دے دیجئے. تو کہا کہ دیکھو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے, تم برداشت نہیں کر سکو گے. کہا حضرت جب آپ نے کر لیا تو میں بھی برداشت کر ہی لوں گا. کہا اچھا, کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں. دے دیا. دینے کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو بھائی دے تو رہا ہوں لیکن تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو مجھے بتانی تو نہیں چاہیے, کہ تم 40 دن کے اندر اندر اس دنیا سے چلے جاؤ گے. مجھے بتانی تو نہیں چاہیے یہ بات لیکن تم 40 دن میں اس دنیا سے چلے جاؤ گے. اب وہ بڑا پریشان کہ اللہ 40 دن رہ گئے میرے پاس اس دنیا میں عبادت کے لیے اور ساتھ میں وہ کشتہ بھی کھا رہا ہے, معجون بھی کھا رہا ہے. 40 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا, کچھ اثر ہوا اس کشتے کا؟ اس نے کہا حضرت کشتے کا اثر تو کیا, کیا مثبت کیا ہوتا, منفی اثر شروع ہو گیا کہ ہر وقت موت کا دھیان جو لگا ہوا ہے تو ہر وقت جان گھلی جا رہی ہے کہ ایک دن کم ہو گیا, ایک دن کم ہو گیا, ایک دن کم ہو گیا. روزانہ گن گن کر کے دن گزار رہا ہوں. فرمایا تم گن دن گزرتے ہو, ہم ایک ایک سانس گن کر کے گزارتے ہیں, نہ معلوم کس سانس میں موت آ جائے. تم دن گن کر کے گزارتے ہو, ہم سانس گن کر کے گزارتے ہیں کہ نہ معلوم کس سانس میں اللہ تعالیٰ بلا لے. تو پھر اس کے بعد کتنی اچھی غذا کھائے انسان, لیکن انسان کو بتلا دیا جائے کہ آپ کا جو کینسر ہے یہ آخری اسٹیج کے اوپر ہے, اب اس کے بعد آپ کا علاج بہت مشکل ہے, تو وہ انسان کیا ہوتا ہے, جتنا بیماری سے نہیں مرتا وہ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پہچان میں نہیں آتا. کیوں کمزور ہوا؟ خالی موت کا سن لیا کہ اس دنیا سے جانا ہے. اب کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں.
بیٹھ جا, تو بیٹھ جا شاباش.
اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, کس طریقے سے جان بچاؤں. دوستو جانا تو سب کو ہی ہے, جانا سب کو ہی ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نہیں جائے گا. تو جب جائے تو اللہ کو منا کر کے چلا جائے, اللہ کو منا کر کے چلا جائے، اللہ کو حاصل کر کے چلا جائے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کے چلا گیا، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی، اللہ کی نسبت حاصل نہ کی، اللہ کی دوستی حاصل نہ کی، اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا گیا، تو دوستو وہ خسارے کے اندر گیا، کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک سانس کا حساب لیں گے، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا کہ تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کے اندر یہ یہ نعمتیں دی تھی، آج ان نعمتوں کا جواب دے، تجھے اتنی سانسیں دی تھی، اتنی سانسوں کا جواب دے، ایک ایک سانس کا جواب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے کہ تُو نے اس سانس کو کہاں خرچ کیا تھا، تجھے دولت دی تھی کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، آنکھ میں روشنی دی تھی کہاں خرچ کی، ہاتھ کے اندر چھونے کی قوت دی تھی کہاں خرچ کی، پاؤں میں چلنے کی قوت دی تھی کہاں خرچ کی، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت دی تھی کہاں خرچ کی، کیا جواب دے گا انسان، کس کس چیز کا حساب دے گا؟ ایک انسان کو کھایا ہوا تین دن پہلے کیا کھایا ہے یہ یاد نہیں رہتا، پوری زندگی کا حساب اللہ کو کس طرح سے دے گا؟ پوری زندگی کا حساب کس طرح سے دے گا انسان کہ کیا کیا کیا؟ تو کیا ہے دعا مانگے، کیا دعا مانگے؟ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، یا اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے گا، کیونکہ ہم ویسے ہی 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، پھر ساری چیزیں جو پہلے کھانے پینے کی چیزیں اعلیٰ تھیں اور اصلی تھیں، اب ساری نقلی ہے، اب ساری دودھ نقلی ہے، گھی ہے تو وہ ڈالڈا ہے، تو دماغ کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ چیزیں یاد رکھی جائے، 2 دن کا پہلے کھایا ہوا وہ یاد نہیں رہتا، تو زندگی کے حساب ہم کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ میرا آسان حساب لیجئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اللہ تعالی نامہ اعمال کو دیکھیں اور کچھ سوال نہ کریں، اور فرمائے جاؤ جنت کے اندر، کوئی حساب کچھ بھی نہ پوچھے اللہ تعالی کہ کیا کیا، اللہ تعالی فرمائے جاؤ جنت کے اندر، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے رو رو کر کے دعائیں کی، اور آج امت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت بنانے میں امت کو شرم آتی ہے، آج نعوذ باللہ من ذالک، آج ہم کہتے ہیں امتی ہے، لیکن آج ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شکل و صورت بناتے میں شرم آتی ہے، آج اٹھتا ہی انسان صبح سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ رات کو جا کر کے بلیڈ خرید کر کے لاتا ہے، بھائی جو لوگ آنکھ بند کر کے سن رہے ہیں وہ آنکھیں کھول کر کے سنیں، کیونکہ جب آپ آنکھ بند کریں گے تو میری بھی آنکھ بند ہوگی، اور جب ڈرائیور کی آنکھ بند ہو جائے تو گاڑی کی خیر ہوتی ہے، ہاں؟ تو ڈرائیور کی کیا کرتے ہیں؟ منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے تو جاگتا رہے، کہیں تیری آنکھ بند ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، سب کی بند ہو جائے گی، تو لہذا آنکھ کھول کر کے سنیں۔ تو کیا ہے، رات کو بلیڈ خرید کر کے لاتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بلیڈ چلا دیتا ہے، کیا مطلب کہ میں یہ شکل مجھے گوارا نہیں ہے، یہ شکل مجھے پسند نہیں ہے، جب شکل پسند نہیں ہے تو قیامت کے دن شفاعت کے لیے کس منہ سے جائے گا انسان سامنے؟ کیا کہتے ہیں، ہمیں شفاعت چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری شفاعت فرما دیں گے، ہمیں جام کوثر عطا فرما دیں گے، جب شکل بنانا پسند نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ پسند نہیں ہے، مسجد کے اندر آتا ہے تو اپنی پینٹ کو ذرا سا موڑ کر کے اوپر کر لیتا ہے، مسجد سے قدم باہر نکالا نہیں، اپنی پینٹ واپس نیچے اور ٹوپی دوبارہ جیب کے اندر، اور پھر وہی حال ہے، جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہمیں کیا جام کوثر ملے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ملے گی۔ آج ہم جس شفاعت کی امید پر زندہ ہیں، وہ شفاعت کب ہے؟ جب ہم کم سے کم ظاہر تو بنا لیں، ہم ظاہر اپنا بنا لیں، آج مرد ظاہر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد کیا کہتا ہے؟ مولانا نظر پاک ہو، دل صاف ہو، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو باطن ہے. ہزار حیلے ہزار بہانے موجود ہیں. جب انسان حیلے اور بہانے پر آتا ہے تو ہزار ہے. ایک شخص نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ داڑھی خلاف فطرت ہے، داڑھی خلاف فطرت ہے. حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی. بھائی بارش ہے باہر، جو لوگ تھوڑی تھوڑی جگہ ہے آگے آ جائے، تاکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں پانی کے اندر وہ بھی آگے آ سکے. تھوڑی تھوڑی حرکت کریں انشاءاللہ جگہ بن جائے گی. تو کہا کہ حضرت داڑھی خلاف فطرت ہے. حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر یہ دانت بھی خلاف فطرت ہے، اس کو بھی توڑوا دے. حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر یہ دانت بھی خلاف فطرت ہے، اس کو بھی توڑوا دے. تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھے دندا شکن جواب دے دیا، پھر دانت بھی توڑوا دینا. بھائی بچپن میں دانت بھی کہاں تھے؟ دانت بھی تو بعد میں نکلے. آج لوگ عجیب عجیب لوگوں کے دماغ کے اندر ہے کہ داڑھی مولانا فرض کہاں ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے؟ اگر قرآن کے اندر نہیں لکھا تو سوا لاکھ انبیاء آئے یا نہیں آئے؟ کوئی نبی ایسا بتلا دیجئے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. بولو بھائی کوئی نبی ایسا آیا؟ یا کوئی اللہ کا ولی ایسا بتا دیجئے کہ جس نے داڑھی نہ رکھی ہو؟ کوئی ولی آیا؟ جب کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں پیدا فرمایا، کوئی ولی اللہ نے ایسا نہیں پیدا فرمایا، تو اور اللہ نے ملائکہ کی ایک جماعت بنائی، اس کی تسبیح کیا بنائی؟ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھیوں کے ساتھ. والنساء بالزوائف، اور عورتوں کو مزین کیا سروں کی چوٹیوں کے ساتھ. یہ شکل کیا ہے؟ معمولی شکل نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے فرماتے، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے عزیز الحسن مجذوب تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں اپنی داڑھی پکڑ کر کے کہوں گا تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر کے آیا ہوں. ظاہری شکل و صورت تو بنا لے، کم سے کم ظاہر بنا لے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا باطن بنا لے، ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے شیخ فرماتے تھے بازا ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور مثال کیا دیتے تھے حضرت؟ عجیب مثال دیتے تھے. فرماتے تھے کبوتر لو اور کبوتر کا پر کاٹ دو، تو فرمایا اس کا ظاہری حصہ ہی کم ہوا ہے نا، لیکن فرمایا اب بلی کا بچہ بھی اس کا شکار کر لے گا. کبوتر اس کا پر کاٹ دو تو فرمایا بلی کا بچہ بھی اس کا شکار کر لے گا، لیکن فرمایا اگر اس کا پر سلامت ہے تو بلی بھی جب اس کے اوپر حملہ کرے گی تو فرمایا وہ اڑ کر کے منڈیر کے اوپر جا کر کے بیٹھ جائے گا. تو فرمایا بازا ظاہر باطن کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے، اس لیے کیا ہے؟ داڑھی رکھ لیتا ہے. اللہ والے کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، اب اس کو حیا آتی ہے کہ یار میں داڑھی رکھ کر رشوت لوں گا، داڑھی رکھ کر بد نظری کروں گا. کتنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ داڑھی کی وجہ سے اس کو حفاظت عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے دادا نے ایک دفعہ فرمایا تھا، فرمایا کہ تسبیح بھی اپنے ہاتھ کے اندر رکھا کرو. فرمایا اس سے کیا ہوگا کہ بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو انسان چھپ کر کے کر لیتا ہے. بعضوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے لیکن باہر نکلتے ہی ٹوپی اتار دیتے ہیں تاکہ لوگ کیا سمجھیں، ارے یہ نیم ملا ہے، نہ ملاؤں میں نہ مصروں میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، جہاں چاہو اس کو چلا لو. تو فرمایا تسبیح بھی ہاتھ میں رکھو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیں گے. کہ ظالم عورتیں کیا کہیں گی کہ یہ داڑھی رکھ کر کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کے ہمیں بری نظر سے دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ بدنظری سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرما دے. آج اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ گناہ اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہو گیا کہ آج اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. لوگ اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں مولانا نہ لیا نہ دیا, آپ لوگ خامخواہ شور مچا رہے ہیں. نہ لیا نہ دیا, آپ لوگ خامخواہ شور مچا رہے ہیں. ارے اگر معمولی گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو کبھی آنکھوں کا زنا نہ فرماتے. اسی لیے بخاری کے اندر کیا فرمایا, زنا العین النظر, نظر بازی کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے. فرمایا کہ جب زنا, یہ کیا ہے, جب ترکیب کی جائے گی تو یہ کیا ہے, مبتدا نہیں ہے, یہ خبر ہے. الزنا یہ خبر ہے, لیکن اس کو مقدم بیان فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. کس لیے؟ کہ مومن جیسے ہی زنا کا لفظ سنے گا فوراً گھبرا جائے گا کہ اللہ میں زنا کرنے جا رہا ہوں, آنکھوں کا زنا کرنے جا رہا ہوں, لہذا اسی وقت رک جائے گا. اور پھر مشکات کی روایت کے اندر کیا فرمایا, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور ایسی عورت پر لعنت فرمائے جو ایک دوسرے کو دکھلاتے ہیں. آج کہتے ہیں مولانا اگر پردہ کر لیں گے تو ہمارے خاندانوں کے اندر دوریاں ہو جائیں گی. کیا صحابہ کے اندر دوریاں ہوئی تھیں؟ بولے بھائی, کیا صحابہ کے اندر دوریاں ہوئی تھیں؟ تابعین و تبع تابعین, انبیاء اکرام کے اندر دوریاں ہوئی تھیں؟ نہیں. ان کے اندر شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ محبت قائم فرمائی تھی. ورنہ آج دیکھ لیجئے حال کیا ہے, کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے, بھائیوں کے اندر پردہ نہیں ہے, بھائی بھائی کی بیوی سے پردہ نہیں کرتا. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی بھائی کی بیوی سے پردہ نہیں کرتا, پھر اس کے بعد کیا ہے, بھائی بھائی کی بیوی کو لے کر کے بھاگ گیا. اب بھائی کہہ رہا ہے یہ کیسا بھائی تھا؟ ارے وہ ایسا ہی بھائی تھا, تو نے شریعت کے اوپر عمل کیوں نہیں کرایا؟ میرے شیخ حضرت والا حضور رحمت اللہ علیہ سے دو بھائی بیعت ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, گھر کے اندر شرعی پردہ نافذ کر دو. تو ایک بھائی نے نافذ کر دیا. تو آج کل تو بس یہ عام چل پڑا ہے کہ اگر ذرا سا دین کے اوپر روک ٹوک کر دی جائے تو کیا کہتے ہیں, ہمارا اور تمہارا رشتہ ختم ہے آج سے, نہ ہم تمہارے جنازے میں آئیں گے نہ تم ہمارے جنازے میں آنا. وہ بھائی نے رشتہ پردہ کرایا. پردہ کرانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بھائی آیا تو کہا کہ بھابھی کہاں ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو میں نے اپنی بیوی کو اب پردہ کرا دیا, لہذا وہ سامنے نہیں آئے گی. کہا اچھا, جس بچی کو ہم نے گودوں کے اندر کھلایا اب آپ اس سے ہمارے لیے پردہ کرائیں گے؟ تو کیا مطلب, وہ بالغ ہو جائے تو بھی تیری گود میں کھیلے گی؟ بےغیرتی کی انتہا ہے, بےغیرتی کی انتہا ہے کہ جس بچی نے بچپن میں کھیلا, بچپن میں تو جائز تھا, اب بالغ ہونے کے بعد جائز ہے؟ بالغ ہونے کے بعد تو دو سگے بھائیوں کا ساتھ سونا جائز نہیں ہے ایک بستر کے اوپر. کہتے ہیں اچھا, جس نے ہماری گود میں کھیلا اس سے پردہ. ایک دن گھر آ گئے, گھر میں بھابھی اکیلی تھی. پوچھا بھائی کہاں ہے؟ کہا بھائی تو نہیں ہے. کہا آپ بیٹھے, گھر کا مہمان خانہ کھولا اور شربت وغیرہ بھیجا. تو کہا کہ تم سامنے کیوں نہیں آتی؟ کہا میں نے تو پردہ کر لیا. حضرت معاشاد اور حق صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب سے تعلق قائم کیا ہے ہم دونوں نے شرعی پردہ کر کے اندر نافذ کر دیا. کہا ٹھیک ہے, ہمارا بھی آج سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اللہ والوں کی فیملی کوئی تھوڑی نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے اگر رشتے دار چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ارے رشتے دار چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی فیملی بہت بڑی بنائی ہے. تمام انبیاء ہمارے ساتھ ہیں, تمام اولیاء ہمارے ساتھ ہیں, تمام نیک لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تمام غوث قطب ابدال ہمارے ساتھ ہیں. تو ہماری فیملی بڑی ہوئی یا ان کی فیملی بڑی ہوئی؟ کس کی فیملی بڑی ہے؟ ہماری بڑی ہے. تمام انبیاء ہمارے ساتھ ہیں, سوا لاکھ تو انبیاء ہیں, پھر تمام صحابہ ہمارے ساتھ ہیں, پھر تمام تابعین ہمارے ساتھ ہیں, تمام محدثین ہمارے ساتھ ہیں, تمام تبع تابعین ہمارے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، اور کیا چیز چاہیے؟ اب کیا ہے، اس نے کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں، کہا چلے جائے، بھائی آیا، بھائی کو معلوم ہوا، بھائی گیا حضرت کے پاس کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، بھائی نے تو رشتہ ناتا توڑ دیا، حضرت نے فرمایا بلاؤ بھائی کو، بلایا بھائی کو، حضرت نے فرمایا کہ آپ کس لیے گئے تھے گھر، کہا حضرت بھائی سے ملنے، کہا بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، کہا جی حضرت ہوئی تھی، حضرت نے فرمایا بھائی نے مہمان نوازی کی تھی، کہا جی حضرت کی تھی، فرمایا کہ کس مقصد سے گئے تھے، کہا حضرت مقصد یہی تھا بھائی سے ملنا، تو فرمایا کہ پھر ناراضگی کس بات کی ہے، فرمایا حضرت وہ کیا نام ہے بھابھی کو سامنے نہیں آنے دیا اور یوں ایسے موقع پر فوراً بات بنا لیتا ہے، حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دل کا چور ہے، تم بھائی سے ملنے ہی نہیں گئے تھے، تم ملنے ہی بھابھی سے گئے تھے، بھائی تو ایک بہانہ تھا تمہارے لیے، کیونکہ انسان اگر کسی کام سے جائے اور کام پورا ہو جائے تو انسان کو برا لگتا ہے، بولو بھائی جلدی جلدی جواب دے، باتیں آج بہت ساری ہیں، جلدی پورا کرنا ہے اس کو، کام پورا ہو جائے تو انسان کو برا لگتا ہے نہیں لگتا، تو حضرت نے فرمایا جب کام پورا ہو گیا تھا تو تمہاری ناراضگی کی کیا وجہ ہے، کہا حضرت سمجھ میں آ گیا میرے نفس کی خباثت ہے، کہا حضرت سمجھ میں آ گیا میرے نفس کی خباثت ہے، میرے نفس کی خباثت تھی کہ میں بھابھی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، آج کے بعد سے میں توبہ کرتا ہوں اور میں بھی اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر شرعی پردہ نافذ کر دیں، آج اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں، دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، داڑھی بھی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن گھروں کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے، اس کی نحوست کیا ہے کہ پھر اس کے بعد کبھی نہ کبھی گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے انسان، کبھی نہ کبھی گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے، بھائی جب کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، نہیں پھسل جاتا، تو اپنے تقوی کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ نے تقوی آزمانے کے لیے نہیں دیا، ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اگر آپ کو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے جو ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دیجئے، دیکھتے ہیں آپ کا اللہ آپ کو بچاتا ہے یا نہیں، تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، فرمایا اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے آزمائے، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اللہ کو آزماؤں، شیطان نے کیا جواب، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیا جواب عطا فرماتے، اس نے کیا کہا کہ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے تو اس پہاڑی سے آپ کود جائیے، آپ دیکھتے ہیں آپ کا اللہ آپ کو بچاتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھے آزمائے، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ میں بندہ ہوں کہ میں اللہ کو آزماؤں کہ اللہ آپ بچاتے ہیں یا نہیں، ارے میں تو بندہ تو بندہ ہی ہے، نمبر ایک چیز پردہ، نمبر دو دوستو گھروں کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے، دن رات ٹی وی چل رہا ہے، کوئی ہے نہیں ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، عورتیں نامحرم مرد دیکھ رہی ہیں اور مرد نامحرم عورتیں دیکھ رہا ہے، دوستو یہ ایسی لعنتی چیز ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ٹی وی ہٹا دیں گے تو خبریں کہاں سے ہمیں پتہ چلیں گے، کیا خبر پتہ چلنے سے ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے، جو لوگ میں صحیح بتاتا ہوں کہ آپ ایک ہفتے کے لیے تمام اخبارات تمام خبریں تمام ٹی وی کو ایک ہفتے کے لیے بند کر کے رکھ دیجئے، آپ کھلے دل سے گھر سے باہر نکلیں گے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اس جگہ پہ ڈکیتی پڑ گئی، اس علاقے کے اندر کوئی قتل ہو گیا، اب انسان جاتے ہوئے بھی سوچتا ہے یار پتہ نہیں وہاں جاؤں ایک قتل ہوا ہے، ایسا نہ ہو دوسرا میرا بھی ہو جائے، شیطان پھر برے خیالات ڈالتا ہے، اب کیا ہے خود بھی انسان ڈر رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے جس چیز سے ہمارا لینا شیطان کیا ہے وقت ضائع کرا رہا ہے کہ کسی طرح سے امت کا وقت ضائع ہو، امت گناہ کے اندر مبتلا ہو، کیا ہے گھروں کو ٹی وی سے نکال دیں، کیا ملے گا دیکھ کر کے, اور کیا مل رہا ہے دیکھ کر کے, جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے. کہتے ہیں مولانا وقت پاس نہیں ہوتا, تو قبر کے اندر ٹی وی لے کر کے جائیں گے. بولو بھائی ٹیلی فون کریں گے کہ اتنے انچ کی اسکرین ہماری قبر کے اندر لگا دینا. ہاں قبر میں کیسے وقت پاس ہوگا؟ اس وقت تو انسان کیا کہے گا, کاش کہ ایک دفعہ اللہ کہہ لیا ہوتا تو آج اس قبر کے اندر کام آ رہا ہوتا. ایک بزرگ کی قبر پر سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا, وہ صاحب کش تھے, دیکھا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں, تو پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا پوری زندگی میں نے تلاوت کی, جب مر گیا تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا عمل آپ کرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا یا اللہ پوری زندگی تلاوت ہی کی ہے اور اب مرنے کے بعد بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالی نے مجھے تلاوت کا حق عطا کر دیا. وہ بزرگ کہنے لگے سبحان اللہ, یہ کہہ کر کے آگے بڑھے. آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے کہا ایک منٹ کے لیے رک جائیے. فرمایا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا اللہ کے لیے ایک دفعہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے مجھے بس دیئے. کہا آپ تو پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا آج قرآن پڑھنا تو ہے لیکن اس کے اوپر ثواب نہیں ہے, اور آپ جو ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کر کے بخشیں گے اس کا جو ثواب مجھے ملے گا وہ ثواب آج میرے لیے نہیں ہے. تو آنکھ بند ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت تو مل جائے گی لیکن اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. ثواب اللہ نے کب رکھا ہے؟ ثواب اسی حیات کے اندر رکھا ہے. دوستو اللہ والی حیات کی لذت اور اس کا مزہ, دنیا کچھ غم تو آئے گا ضرور, نفس و شیطان پر کچھ غم تو آئے گا. دادا نے فرمایا اسی غم سے تقوی کی بریانی پکے گی. فرمایا یہی غم ہے جس سے تقوی کی بریانی پکے گی. فرمایا اللہ تعالی نے دیکھو آپ کو ایک انسان ماچس دیتا ہے تو کیا ہے, دونوں حق آپ کو حاصل ہے, چاہے تو اس ماچس سے اپنا گھر جلا لیجئے, چاہے تو اپنے لیے کھانا بنا لیجئے, اپنے لیے چائے بنا لیجئے. ماچس مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے, تقویٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور ہمت تقویٰ بھی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر غم تقویٰ اختیار کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے. اسی غم تقویٰ سے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی بریانی پکاتے ہیں, پھر اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی مست ہو جاتے ہیں. خود تو مست ہوتا ہی ہے, خود تو مست ہوگا ظالم, لیکن اس کے پاس بیٹھنے والے بھی مست ہو جائیں گے. حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, 500 علماء ان کے پیچھے چلتے تھے. میرے دادا نے فرمایا کہ 500 علماء حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتے تھے. شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑ گئی, 500 علماء کو بھگا دیا. فرمایا بھاگ جاؤ اپنا راستہ لو, اب میں چلا کسی اور راستے پر. حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے, کہا حضرت آپ کی صحبت کے اندر رہنا چاہتا ہوں, آپ کی صحبت کے اندر رہنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے کیا جو تو میرے پاس رہنے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت شرابی انسان اگر شراب پی کر کے الائچی کھا لے تو منہ کی بدبو تو مٹا سکتا ہے لیکن آنکھوں کی مستی نہیں چھپا سکتا, آنکھوں کی مستی نہیں چھپا سکتا. آپ کی آنکھوں کی مستی بتا رہی ہے کہ کچھ ہے آپ کے اندر. تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آؤ پیچھے پیچھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جلال الدین رومی مولا روم کب بنا؟ تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک شیخ شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مولوی جلال الدین رومی کو مولا روم نہیں بنایا. مولا روم کب بنایا؟ جب شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق ادا فرمائی. پھر اس کے بعد کتنے 28,500 اشعار معرف دیوان شمس تبریز کے, اور 28,500 اشعار مثنوی کے لکھے, اور 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے لکھے. اللہ تعالی نے پھر وہ کام لیا کہ قرآن دادا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے بعد اور صحاح سکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مثنوی شریف ہے, کہ اس کے اندر جو عشق و محبت کی آگ بھری ہوئی ہے. فرمایا کہ جس کو محبت حاصل کرنی ہو, عشق و محبت حاصل کرنی ہو, وہ مثنوی مولانا روم پڑھے. تو فرمایا جس کتاب کے اندر اتنی آگ ہے تو جس سینے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر کتنی آگ ہوگی, اس سینے کے اندر کیا آگ لگی ہوگی. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر کجا بینی خون برخا کہا, ہر کجا بینی خون برخا کہا, بس یقین میدانی کے آتش میں ماں. فرمایا کہ دیکھو اے لوگو, اگر تمہیں زمین کے اوپر کہیں خون پڑا ہوا نظر آ جائے تو بس یقین میدانی کے آتش میں ماں, بس یقین کر لینا کہ اس جگہ جلال الدین رومی رویا ہوگا. کس لیے؟ فرماتے ہیں یہ جو آنسو ہے, یہ آنسو جو سفید ہے, یہ آنسو سفید نہیں ہے, یہ آنسو کیا ہے؟ یہ جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی بن کر کے آنکھوں سے نکل رہا ہے. یہ اللہ کے خوف سے پانی بن گیا. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت عطا فرماتے ہیں, وہ اس کے جس کے دل میں عظمت آ جاتی ہے, جس کے دل میں محبت آ جاتی ہے, پھر اس کے دل کے خون 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 نہیں رہتا, آنسو بن کر کے بہ پڑتا ہے. اس لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, یا اللہ ایک دو قطرہ بہانے سے, ایک دو قطرہ آنسو بہانے سے مجھے مزہ نہیں آتا, آنسو کا دریا عطا فرمائیے تاکہ میں دریا کا دریا آپ کے اوپر فدا کر دوں. کتنے پیارے ہیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہ اللہ کی محبت کے اندر کیا فرما رہے ہیں, یا اللہ ایک دو قطرہ آنسو بہانے سے کیا ہوگا, اس سے کیا مزہ آئے گا. اور وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر آپ ہماری مستی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح مست ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑی سی مستی عطا کیجئے, پھر دیکھیے ہم آپ کا نام کس مستی سے لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مست کر دے تو اس کی مستی کا کیا عالم ہوگا. شیخ عبد الحق ردولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہندوستان کے اندر, دادا نے فرمایا کہ مجذوب تھے, فرمایا کہ 40 سال ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی لیکن مسجد کا راستہ یاد نہیں ہوا. ایک دو سال نہیں, 40 دن نہیں, 40 ماہ نہیں, 40 سال ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی لیکن 40 سال کے اندر اللہ اکبر کیا عشق و محبت ہوگی کہ 40 سال کے اندر اس مسجد کا راستہ یاد نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے دیوانے بھی موجود اس دنیا کے اندر موجود تھے اور موجود ہیں, کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت جو پہلے تھی آج بھی وہی محبت موجود ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت بایزید بستانی کہاں موجود ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کہاں موجود ہیں, یہ بڑے بڑے اکابرین کہاں موجود ہیں. دوستو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین, جب حکم دیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا. دادا نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے کہ باپ بچے کو حکم دے کہ بیٹا دودھ پیا کرو اور دودھ کا انتظام نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالی سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ کونوا مع الصادقین, نیکوں کی صحبت میں رہا کرو اور اللہ تعالیٰ نیکوں کو پیدا نہ فرمائے, ایسا ممکن نہیں ہے. بھائی ایسا کسی کریم سے ممکن ہے کہ وہ کہہ دے کہ کریم باپ جب کہتا ہے کہ بیٹا شام کو دودھ پی لیا کرو تو دودھ لا کر گھر میں رکھتا ہے اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی بچہ کمزور ہو رہا ہے, اس کو شام کو دودھ گرم کر کے دے دینا تاکہ ہمارا بچہ دودھ پی کر کے سوئے اور صحت مند رہے. اور فرمایا کہ جب کریم باپ کا یہ حال ہے تو کریم اللہ کا کیا حال ہوگا. فرمایا کونوا مع الصادقین, فرمایا ہر زمانے میں جو ولی موجود رہے, دنیا کی جتنے غوث قطب ابدال جتنے درجے اولیاء اللہ کے, فرمایا تمام درجوں پر اللہ تعالی نے اپنے اولیاء بٹھائے ہوئے, بس صرف ہمیں وہ آنکھ چاہیے جو پہچاننے والی ہو. اللہ سے وہ آنکھ طلب کر لے کہ اللہ مجھے وہ پہچاننے والی آنکھ عطا فرما دے. دو باتیں ہو گئیں کہ دوسری, نمبر ایک بات کیا تھی, شرعی پردہ اپنے گھر کے اندر نافذ کر دے. نمبر دو, اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دے. اگر بیوی کیا کہتی ہے کہ دیکھو بھائی ہمارا تو وقت پاس نہیں ہوگا, ہم ٹی وی کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو دادا نے فرمایا اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ تم ڈنڈے سے اس کو پیٹنا شروع کر دو, اس کو سمجھاؤ اللہ کی بندی ٹی وی کا عذاب, جو عذاب قبر کے اندر ٹی وی کا ہے. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا ایک رسالہ ہے ٹی وی اور عذاب قبر کے نام سے, زیادہ مہنگا نہیں ہے, 15 روپے کا ہے, کتب خانے سے مل جائے گا, اس کو لے کر کے پڑھے, اس کے اندر واقعات پڑھے کہ ٹی وی کا عذاب اور ٹی وی کا انجام کیا ہوا, جنہوں نے گھروں کے اندر ٹی وی رکھا اس کا انجام کیا ہوا. تو اس کو وہ پڑھواؤ, پیار سے اس کو سمجھاؤ کہ تمہیں اس کے بدلے میں میں اس سے اچھی چیز لا کر کے دے دوں گا. اگر بچے نہیں مانتے کہ ہمیں کارٹون دیکھنا ہے تو ان سے کہو کہ بیٹا تمہیں میں اس سے اچھی چیز لا کر کے دے دوں گا, لیکن خدا کے لیے, کیونکہ جو ٹی وی لے کر کے آیا ہے جب تک وہ ٹی وی دیکھا جاتا رہے گا عذاب اس کے ذمے لکھا جاتا رہے گا. بچائے ٹی وی لانے والا صبح لایا اور شام کو مر گیا, اب اس کے بچے بچوں نے دیکھا بہت اچھی کمپنی کا لے کر کے آ گیا تھا, اس کے بعد اس کے پوتوں نے دیکھا, تو جب تک دیکھتے رہیں گے عذاب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. بولو بھائی کتنی مشکل چیز ہے. نیکی جس طرح انسان کرتا ہے, نیکی کا کام اگر کسی کو بتا دیا اور وہ اس نیکی کے کام میں لگ گیا تو اب اس کا ثواب کیا ہے, مرتے دم تک اس کے حصے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی نے, لیکن اللہ تعالیٰ دادا فرماتے تھے کہ قربان جاؤ ایسے مالک کے اوپر کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکی کرو گے تو نیکی کو 10 گنا کر کے تمہیں واپس کروں گا, لیکن گناہ کرو گے تو جتنا گناہ کیا ہے ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ کا بدلہ دوں گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی دلیل محبت ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم کے اندر جائے, لیکن اگر بندہ ہی بزد ہو کہ نہیں مجھے جہنم کے اندر جانا ہے, مجھے جو ہے کیا نام ہے لازمی ہے کہ جہنم کے اندر جانا ہے, تو پھر کیا ہوگا, کتنا انسان سمجھائے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اس کے لیے, اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اس کے لیے, اللہ نے علماء پیدا فرمائے اس کے لیے, اللہ تعالیٰ نے کیا فبأي حدیث بعده یؤمنون, اللہ تعالیٰ فرماتے اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جس کے بعد تم ایمان لاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہر حجت کام کر دی. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا. کس بات کو؟ کہ داڑھی شیو کرنے والے کو کینسر جلدی ہوتا ہے اور داڑھی رکھنے والے کو کینسر سے وہ زیادہ محفوظ رہتا ہے. میرے دادا کے ایک رشتے دار تھے, وہ داڑھی کٹواتے تھے, دادا نے ان کو بارہا سمجھایا کہ اللہ کے بندے داڑھی رکھ لے, وہ نہیں مانے. آخر ایک دفعہ جب آئے تو دیکھا داڑھی رکھی ہوئی, دادا خوش ہو گئے, فرمایا داڑھی کب رکھی؟ کہا داڑھی نہیں رکھی, یہاں کینسر ہو گیا, کینسر کی وجہ سے سوراخ ہو گیا ہے, اس سوراخ کو چھپانے کے لیے میں نے داڑھی رکھی ہے. دادا نے فرمایا کاش تو یہ داڑھی اللہ کے لیے رکھ لیتا تو یہ داڑھی قیامت کے دن تیرے کام آتی, تو نے رکھی بھی تو ظالم, تو نے کینسر چھپانے کے لیے رکھی, اگر اللہ کے لیے رکھ لیتا تو تجھے اللہ تعالیٰ کینسر سے بھی بچاتے اور قیامت کے دن یہ داڑھی کام آتی. آج سائنس کیا کہتی ہے کہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھو. کس لیے؟ کہ یہاں پر ایک نبض ہے جس کو ہوا لگے, اگر ہوا نہ لگے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہوا لگتی رہے تو انسان پاگل نہیں ہوتا. اب انسان اگر کیا کرے, سائنس کو مان کر کے پاجامہ اوپر کیا تو شریعت کو مان کر کے نہیں کیا اس نے. الذین یؤمنون ھدی للمتقین, الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب کے اندر کون لوگ مراد ہیں؟ کہ جو ایمان لائے غیب کے اوپر. کیا مطلب؟ کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں آئی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا, آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا. اب جو امریکہ کی تحقیق کے اوپر یہ کرے گا کہ امریکہ میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جو شخص پجامہ ڈھاک کر کے رکھتا ہے, یہاں پر ایک نبض ایسی ہے جس کو اگر ہوا نہ لگے تو انسان کیا ہوتا ہے, دماغی طور پر معذور ہو جاتا ہے, لہذا اس لیے وہ کھول کر کے رکھتا ہے, تو اب اس کو شریعت کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک انسان ایمان بالغیب لا کر کے اس کو وہ ثواب ملتا ہے. آج کل لوگ اس کی فکر ہی نہیں کرتے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, حدیث بخاری کی روایت ہے کہ جو حصہ تخنے کا شلوار سے, لنگی سے, جبے سے, قبے سے, عبا سے ڈھکے گا وہ حصہ جہنم کے اندر جلے گا, وہ حصہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا. ارے دوستو, ایک موم بتی جلاؤ, اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے دیکھ لو کہ ہمارے اندر کتنی برداشت ہے. اگر اتنی برداشت ہے تو پھر پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو, ورنہ پاجامہ ٹخنے سے اوپر اٹھا لو, کیا جاتا ہے اس کے اندر. لوگ کہتے ہیں پاجامہ تکبر کی وجہ سے اگر اوپر کیا جائے تو اس پر عذاب ہوتا ہے, تکبر کی وجہ سے اوپر نہ کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ کچھ نکل آیا تھا آخر عمر کے اندر, تو پجامہ کھسک کر کے نیچے چلا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پجامہ نیچے چلا جاتا ہے, میں کیا کروں, کیا میرے لیے کچھ گنجائش ہے؟ فرمائے ابو بکر, کوئی گنجائش نہیں ہے, جتنا حصہ چھپے گا اتنا حصہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. لیکن عورتوں کے لیے ڈھاکنا واجب ہے. آج الٹا معاملہ ہے, عورتیں کھول رہی ہیں اور مرد ڈھک رہے ہیں. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں درزی کے پاس جا کر کہ ہمارے لیے ملا شلوار سل دینا, اور مرد کیا ہے, مرد چھپا رہے ہیں اور عورتیں دکھا رہی ہیں. بے شرمی کی انتہا ہے, بے غیرتی کی انتہا ہے. ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر والوں کو دیکھ کر کے لگایا جاتا ہے. ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر والوں کو دیکھ کر کے لگایا جاتا ہے. کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ظالم, 500 کا نوٹ اگر تیری جیب سے چھڑک رہا ہو تو اس کو اٹھا کر کے سامنے کی جیب سے جلدی سے اندر والی جیب کے اندر ڈال لیتا ہے کہ کہیں ڈاکو نہ لوٹ لے, لیکن بیوی کو بے پردہ لے کر بازار کے اندر جاتا ہے. فرمایا, تجھے حیا نہیں آتی, جبکہ نوٹ کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر کے ڈاکو کے پاس پہنچ جائے, لیکن بیوی کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ اگر اس کو کوئی مرد پسند آ گیا تو اس کے ساتھ بھاگ سکتی ہے. ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں, ایک نہیں ہے ہزاروں واقعات موجود ہیں. دوستو, رمضان کا مہینہ ہے, یہ مبارک مہینہ ہے, شیاطین سرکش شیاطین قید کے اندر ہیں. اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. اگر آج ہم توبہ کر لیں کہ یا اللہ, ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے, اور جتنے گناہ ابھی ذکر ہوئے ہم تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں, آئند کے ماضی کو معاف کر دیجئے اور حال کو درست فرما دیجئے اور مستقبل کو تابناک بنا دیجئے, تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے. دوستو, یقین کرو, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. مرنا تو ہے ایک دن. بولو بھائی, مرنا ہے یا نہیں ہے؟ مرنا تو سب کو ہے, چاہے 500 سال بھی جیے تو بھی مرے گا. 500 سال تو بہت مشکل ہے کہ کوئی جیے, 100 سال 120 سال کی عمر بہت بڑی سمجھی جاتی ہے. اگر اتنا بھی کوئی جی لے تو اس کے بعد مرنا تو ہے. تو دوستو, کیا منہ ہم لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ آج ہم عذر اور بہانے تراشتے ہیں. واللہ عذر ہے, واللہ عذر ہے, واللہ یہ عذر ہے. کوئی عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے سب اپنے عذر اور عذر لگ بیان کرتا ہے, اپنے مزے کے لیے سارے گناہ کرتا ہے. ٹی وی دیکھتا ہے اپنے مزے کے لیے دیکھتا ہے, گھر میں شرعی پردہ نافذ نہیں کرتا, اپنے مزے کے لیے کر رہا ہے. ورنہ کیا ہے شرعی پردہ, کیا ہے شریعت کے اندر واجب ہے. تصویر کھینچوانا حرام ہے, خامخواہ تصویر کھینچ رہے ہیں, موبائل یوں رکھا ہوا ہے, رکھ کر کے اپنی تصویر کھینچ کر کے پھر دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی, دیکھنا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے دیکھ لے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس تصویر کے اندر جان ڈال, اس تصویر کے اندر جان ڈال. لوگوں نے کیا ہے, کسی نے گدھا, کسی نے کتا, کسی نے گھوڑا گھر کے اندر فریم سجایا ہوا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب آخری جمعہ ہے بھائی, ایک دو دو چار منٹ اوپر ہوں گے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ پھر یہ کان بار بار کہاں ملتے ہیں, یہ کان روز روز کہاں ملتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت میرے والد کا کے اوپر سکرات کا عالم طاری ہے, لیکن تین دن ہو گئے روح نہیں نکل رہی, آپ چل کر کچھ پڑھ دیجئے روح نکل جائے, آپ چل کر کچھ پڑھ دیجئے روح نکل جائے. حضرت تشریف لے گئے تو دیکھا علامہ اقبال کی تصویر سر پر لگی ہوئی تھی. حضرت نے فرمایا اس تصویر کو ہٹا دو ابھی روح نکل جائے گی. جیسے ہی تصویر ہٹائی اسی وقت روح نکل گئی. جس گھر کے اندر تصویر اور کتا ہوگا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوں گے. آج کتے کو فخر سمجھا جاتا ہے. تو الخبیثات للخبیثین میں نے ذکر کیا تھا نا کہ خبیثوں کے لیے خبیث چیزیں, تو کتوں کے لیے کتا ہی سہارا ہوتا ہے. کیا کہے انسان اس کو, جو انسان کتے کو تو چومے, کتے کو تو خدمت کرے. آج کہتے ہیں مولانا دیکھیں یورپ نے کیا ترقی کی ہے اور کتنا ان کے اندر ڈسپلن کتنا ہے کہ مرتے وقت ماں باپ جو ہے اولڈ ہاؤس کے اندر مر رہے ہیں, اپنی ساری جائیداد اپنے کتے کے نام لکھ کے چلا گیا. ابے کتا کہیں کا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا اولئک الانعام بل هم اضل. یہ جانور نہیں, جانور سے بھی بدتر ہے. اگر اس کو عقل ہوتی تو ماں باپ کی خدمت کرتا. تو دوستو ہم کس طرف جا رہے ہیں, اللہ کے لیے ہم توبہ کر لیں. کچھ دن رمضان کے باقی رہ گئے, تین دن باقی رہ گئے. دوستو اللہ سے تین دن کے اندر مانگ کر کے تو دیکھو, دو رکعت رات کو پڑھ لو اور پڑھ کر کے اللہ سے مانگو. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس بات کو مان لو. یہ کہو کہ یا اللہ جو حق بات ہو جو مجھے جنت کے اندر لے جائے, یا اللہ وہ باتیں میرے دل کے اندر بٹھا دیجئے. تین دن اللہ سے دعا مانگ کر کے دیکھو, انشاءاللہ اللہ تعالی حق آپ کے سامنے واضح کر دیں گے. اور دوستو غلط بات نہیں کہتا, یہ تین دن کر کے دیکھو اللہ تعالی حق واضح کر دیں گے. اور حق واضح تھا, حق واضح ہے اور حق واضح رہے گا. یہ سب ہمارے بہانے, سب گناہ کرنے کے طریقے کہ ہم حرام کاری کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بہانہ تراشتے ہیں کہ مولانا ایسے نہیں ایسے تھا. یہ سب حرام کاری کا اور گناہ کرنے کے یہ سب بہانے ہیں یہ سارے. ورنہ حق تو 1400 سال قبل واضح ہو چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ صاف صاف بیان فرما دیا. آج پھر بھی امت ذلت اور گمراہی کے گڑھوں کے اندر گر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر بھی پیار کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرے بندے, ایک حدیث قدسی کے اندر کیا آتا ہے, اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر, غور سے سن لے یہ حدیث کہ اے میرے بندے تو کتنے گناہ کر, اس زمین کو بھر دے گناہ کرتے کرتے, اس زمین کو بھر دے, پھر اس کے بعد اس آسمان کو بھی گناہ کر کر کے بھر دے, پھر اس کے بعد ایک دفعہ آ کر کے میرے دربار میں یہ کہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے ذرہ پرواہ بھی نہیں ہوگی. دوستو جب اتنا کریم مالک ہے, اتنا کریم مالک ہے کہ جو انسان زمین و آسمان کو گناہ کر کے کوئی نہیں بھر سکتا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم بھر بھی دو تو بھی مایوس مت ہونا, میرے پاس آنا. ارے تمہیں پیدا میں کر رہا ہوں, میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں, مجھ سے زیادہ کرم کرنے والا کون ہوگا. ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھلایا ہے, لہذا تم آ کر کے معافی مانگو. لہذا میں مرد حضرات اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ آخری عشرا ہے, جہنم سے آزادی کا عشرا ہے. اللہ کے لیے اپنے لیے بھی معافی مانگے, پوری امت کے لیے معافی مانگے, خود بھی گناہ چھوڑ دیں, دوسروں کے لیے بھی فکر کریں, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور حیات اولیاء, حیات اصفیاء, حیات اتقیاء اللہ تعالی عطا فرمائے, اپنے دوستوں کی حیات عطا فرمائے, نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، جس کے بعد کیا ہے نبوت شروع ہو جاتی ہے، ولایت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اور جتنی خواتین یہاں موجود ہیں اور جتنے حاضرین موجود ہیں اور جتنے غائبین اور غائبات اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے، جس کے بعد کوئی اور ولایت کا کوئی اور دروازہ نہیں ہے. اس کے بعد باب نبوت شروع ہو جاتا ہے اور باب نبوت بند ہو چکا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لہذا صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے اور صدیقیت میں بھی سب سے اعلیٰ ولایت نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا ہے. لہذا اعلیٰ چیز اللہ سے مانگو، جب مانگنی ہے تو اس کریم مالک سے اعلیٰ چیز مانگو. جب کسی کریم سے مانگا جاتا ہے تو اعلیٰ چیز مانگی جاتی ہے نہیں، تو اللہ سے بھی اعلیٰ مانگو کہ یا اللہ اعلیٰ دین عطا فرمائیے، اعلیٰ اسلام عطا فرمائیے، اعلیٰ نماز عطا فرمائیے، اعلیٰ روزہ عطا فرمائیے، اعلیٰ حج عطا فرمائیے، اعلیٰ زکات عطا فرمائیے. آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اعلیٰ گاڑی عطا فرمائیے، اعلیٰ کھانا عطا فرمائیے، اعلیٰ بیوی عطا فرمائیے، اعلیٰ کاروبار عطا فرمائیے، اعلیٰ بنگلہ عطا فرمائیے. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا یا اللہ اعلیٰ اسلام عطا فرمائیے، اعلیٰ ایمان عطا فرمائیے، اعلیٰ دین عطا فرمائیے، اعلیٰ جنت عطا فرمائیے، اعلیٰ نماز عطا فرمائیے، اعلیٰ روزہ عطا فرمائیے. اس کے لیے ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کے اندر ان سب چیزوں کی فکر پیدا فرما دیں. دوستو، تمام سلوک اور تصوف اور قرآن اور حدیث اور ذکر اور اذکار تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے. بس دادا نے فرمایا کہ تمام تصوف اور سب کا خلاصہ کیا ہے؟ زور سے بولو بھائی، گناہ چھوڑ دے. چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں محتاج نہیں ہوں، واللہ میں بھی محتاج ہوں اللہ کا، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حق رہنے کا اللہ تعالیٰ ایسی زندگی مجھے بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے، خواتین کو بھی عطا فرمائے، حاضرین کو بھی عطا فرمائے اور غائبین کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ میری ان باتوں کو ہم سب کے دلوں کے اندر بٹھا دے اور ہم سب کو عمل کرنا اس کے اوپر آسان فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بھائی وقت زیادہ، خرچے بھی بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پرچوں میں جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، دلوں کا حال جانتے ہیں نہیں جانتے. تو بس دعا کرو کہ اللہ جو کچھ ان پرچوں کے اندر لکھا ہوا ہے یا اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اور جن جو پرچے نہیں دے سکے اور یہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ ان کی بھی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے، جن کی جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو آسان رشتے اور اچھے رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ایمان میں، اسلام میں، دین کے اندر، ہماری نماز کے اندر، ہمارے روزوں میں، ہمارے حج کے اندر، ہماری عبادات کے اندر برکت عطا فرمائیے. یا اللہ کے اندر سلامتی عطا فرمائیے، اس ملک کے اندر امن عطا فرمائیے. یا اللہ علیہ فلسطین کی مدد فرمائیے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرك والمشركين. اللہم دمر اعداءك واعداء المسلمين. اللہم خالف بین کلمتهم. اللہم شتت شملهم. اللہم دمر دیارهم. اللہم مزق جمعهم. اللہم عرق بیوتهم وانبالهم اولادهم یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کو حیات اولیاء، حیات اصفیاء عطا فرما دیجئے، نسبت اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو جسمانی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے، جو روحانی بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے. وصل یا اللہ اس رمضان کے اندر ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچنا ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے. یا اللہ میرے دادا کی قبر کو یا اللہ نور سے بھر دیجئے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں نہیں بے شمار درود و سلام نازل فرمائیے، کہ جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں اور یا اللہ آپ کی امتی ہیں. یا اللہ اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں امت محمد کے عہدہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جیسا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے. سبحان ربک
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.